لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دو جمعوں میں ہم نے اسلام کا جو انقلابی نظام تزکیہ و تربیت ہے اور بعد کے زمانے میں جو مسلمانوں میں خانقاہی نظام تزکیہ و تربیت قائم ہوا ان کے مابین جو فرق اور امتیاز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ پیش نظر رہے میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ اس خانقاہی نظام کی کلی تردید پیش نظر نہیں ہے. میرا موقف یہ نہیں ہے کہ یہ خیر سے خالی ہے یا اس کے ذریعے کوئی بھی خیر وجود میں نہیں آیا. اس کے برعکس میں نے پچھلی مرتبہ ایک سے زائد بار یہ بات عرض کی کہ تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں میں کل خیر اسی نظام کے ذریعے سے ظہور میں آیا. تبلیغ ہوئی اسی کے ذریعے، تربیت ہوئی اسی کے ذریعے، تزکیہ ہوا اسی کے ذریعے، لہذا اس کی کلی نفی کسی درجے میں بھی پیش نظر نہیں. البتہ یہ نظام بہت سے اعتبارات سے مختلف ہے اس نظام سے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا. اس کی وجوہات بھی میں بیان کر چکا ہوں. چونکہ وہاں معاملہ تھا ایک کفر کے ماحول میں اسلام کے غلبے کی براہ راست جد و جہد، جس نے لا محالہ ایک انقلابی جد و جہد کی شکل اختیار کی. بعد کے زمانے میں ایک مسلمانوں کے ماحول میں، جہاں حکومت بہرحال مسلمانوں کی تھی، چاہے وہ اپنے ذاتی سیرت و کردار میں کسی بھی قسم کے لوگ ہوں لیکن مسلمان تھے. پھر یہ کہ ملکی سطح پر اسلامی قانون نافذ تھا، شریعت اسلامی کے مطابق قاضی جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے، مفتی حضرات تھے. تو چونکہ یہ نظام جو ہے یہ قانونی اعتبار سے مسلمانوں کا نظام تھا، لہذا اس کے خلاف اس طرح کی انقلابی جد و جہد کی ضرورت نہ تھی جس قسم کی انقلابی جد و جہد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. مزید برآں، چونکہ ابھی تمدن کا ارتقا جو ہے اس مرحلے تک نہیں پہنچا تھا کہ ریاست اور حکومت کے مابین جو فرق آج لوگوں کے سامنے ہے اس کو ملحوظ رکھا جاتا، اور حکومت کو بدلنا یہ کسی ملک کے رہنے والوں کا ایک حق تسلیم کیا جاتا، لہذا وہاں حکومت کی اصلاح کے لیے اگر کوئی شخص میدان میں آتا تو وہ لا محالہ باغی قرار پاتا تھا، اور سوائے ایک مسلح بغاوت کے حکومت کو بدلنے کی کوئی اور شکل موجود نہ تھی. یہ بھی ایک ثانوی وجہ ہے کہ ہماری پوری تاریخ میں پھر اس نوع کی جد و جہد ہمیں نہیں ملتی، بلکہ یہ جد و جہد کے جو خانقاہی نظام کے تحت جاری رہی ہے اس کے ذریعے خیر، بھلائی، نیکی کا پرچار، دعوت و تبلیغ بھی اسلام کی اسی کے ذریعے ہوئی، اور یہ کہ لوگوں کے اندر خدا ترسی، خدا خوفی، آخرت طلبی، اخلاق اور کردار کے اندر ان اقدار کو نافذ کرنا کہ جو اسلام نے مطلوب قرار دیے ہیں، اس کے لیے یہ نظام تربیت و تزکیہ وجود میں آیا جسے آج ہم خانقاہی نظام کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بہرحال تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ نظام بہت مختلف ہے اس نظام سے کہ جو ہمیں سیرت النبی علیہ صاحب صلات و سلام میں نظر آتا ہے. میں ایک مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں کہ اس انقلابی نظام تربیت اور تزکیہ میں اولین اہمیت حاصل تھی فکر کو، سوچ کو. قرآن مجید کے ساتھ انسان کا فکر اور شعور جو ہے وابستہ ہو، بلکہ انسان کے فکر پر، اس کے تھاٹ پر، اس کے کانشسنس پر، اس کے شعور پر قرآن مجید کی گرفت بڑھتی چلی جائے، اس کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے. یہ پہلا ٹارگٹ ہے اسلامی انقلابی نظام تربیت کا. دوسرا ٹارگٹ ہے قوت ارادی کے استحکام کے لیے جو انسان کے اندر نفسانی تقاضے ہیں ان کی مخالفت، اور ایسی مشق کرنا کہ انسان کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں شکست نہ کھا جائے، اور اپنے نفس کے ہاتھوں شکست کھا کر جس منزل کی طرف پیش قدمی کرنے کا اس نے ارادہ کیا تھا اس سے وہ دستبردار نہ ہو جائے، ہمت نہ چھوڑ بیٹھے. یہ دوسرا ٹارگٹ ہے. اور تیسرا ٹارگٹ جو ہے اس میں مزید جو ایک اضافہ ملتا ہے وہ ہے ماحول کی خارجی کشمکش، کہ جب ایک شخص ایک انقلابی کارکن میدان میں آتا ہے اور وہ کسی جگہ پر جو نظام قائم ہے اسے باطل قرار دیتا ہے، یہ غلط ہے، تو فوراً ہی اس دعوت و تبلیغ کے لازمی نتیجے کے طور پر ایک تصادم شروع ہو جاتا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اس نظام کی مدافعت کے لیے لنگر لگوٹا کس دیتے ہیں، دوسری طرف یہ لوگ ہیں کہ جو اس نظام کو بے خبن سے اکھیڑنے کے لیے تن من دھن لگا دیتے ہیں. تو یہ کشمکش جو ہے یہ خود ایک تربیت کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ تین ہے اصول. درمیانی چیز میں نے عرض کیا تھا اسلام کا پورا نظام عبادات اسی کے لیے، روزے رکھیے تاکہ آپ اپنے نفس کے تقاضوں پر کنٹرول کرنے کی آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے. صدقات واجبہ اور نافلہ، زکات ہے، صدقات ہے، انفاق ہے، تاکہ مال کی محبت جو ہے اس کی گرفت دل پر سے کمزور ہو جائے. یہ تمام عبادات جو ہے ان کا ایک فلسفہ ہے، ان کی غرض و غایت ہے. نماز پڑھیے تاکہ آپ اپنے اس نظریے کے ساتھ اپنی ذہنی وابستگی کو برقرار رکھ سکیں، اللہ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق قائم رہے. اقیم الصلاۃ لذکری، راتوں کو جاگیے تاکہ یہ نیند کی گرفت آپ پر اتنی نہ ہو کہ اس کے ہاتھوں بے حال ہو کر کسی وقت اور آپ مزمحل ہو کر گر پڑے اور اپنی جد و جہد میں آگے پیش قدمی نہ کر سکے. تو یہ تمام چیزیں در حقیقت ان کو جمع کیجئے تو یہ مخالفت نفس ہے، نفسانی تقاضوں کی مخالفت کر کے اپنے اندر یہ استعداد پیدا کر لینا کہ انسان ان کے ہاتھوں شکست نہ کھا جائے، اور اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اگر اسے بھوک سے سابقہ پیش آتا ہے تو بھوک کو برداشت کر سکے، اگر پہم جاگنا پڑتا ہے تو جاگ سکے، جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو اس کے لیے آمادہ ہو سکے. تو یہ تین چیزیں پھر ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی بھی انقلابی تربیت کے اندر یہ تین چیزیں لازم ہوں گی. نمبر ایک، اس انقلابی نظریے کے ساتھ ذہنی وابستگی. نمبر دو، مخالفت نفس. اس لیے کہ کوئی بھی انقلاب دنیا میں لانا ہو ان مراحل سے گزرے بغیر نہیں آتا، لہذا اس کی مشق کرنی پڑے گی. اور نمبر تین، پھر وہ جو ایک کشمکش ہے وہ خود جو ہے اس تربیت کے اندر ممید اور معاون بنتی ہے. ہمارے خانقاہی نظام میں پہلی اور آخری چیز، پہلی چیز تو ہوتے ہوتے اس کی کمی ہوئی، اور بالآخر اس وقت جو نظام موجود ہے جس شکل میں، اس میں وہ سرے سے موجود نہیں. فکر سے اس کا تعلق منقطع ہو چکا ہے. یہ میں ابھی آج عرض کروں گا کہ اس کا سارا دار و مدار ذکر پر رہ گیا ہے، اور ذکر بھی اس کا ایک خاص مفہوم ہے، ایک معین اس کی کونوٹیشن ہے، جو آج جب لفظ ذکر بولا جاتا ہے خانقاہی اور صوفیانہ حلقوں میں تو اس کا وہی مفہوم لازماً سامنے آ جائے گا. جہاں تک فکر کا تعلق ہے، ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خانقاہی نظام میں یہ ذکر اور فکر بالکل علیحدہ نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ اسی شخص کو سلوک کی تعلیم دینی شروع کی جاتی تھی کہ جو فارغ التحصیل ہو چکا ہو علوم ظاہریہ میں. لہذا ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص کہ جو عربی پڑھ چکا ہے، صرف و نحو پڑھ چکا ہے، فقہ پڑھ چکا ہے، حدیث پڑھ چکا ہے، تفسیر پڑھ چکا ہے، وہ جب ذکر کرے گا تو اس کا ذکر فکر سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. اس کا وہ جو پس منظر ہے، فکری پس منظر، وہ ہر آن اس کے ساتھ جب بھی وہ کہے گا سبحان اللہ تو اب اس کے ساتھ اس کا وہ پورا جو ایک لیول آف کانشیسنیس ہے جو اس نے اچیو کیا ہے اپنے اس نظام تعلیم کے ذریعے سے، ظاہر بات ہے کہ وہ ختم نہیں ہو جائے گا، وہ برقرار رہے گا. تو ابتدا وہ معاملہ اس شکل میں نہیں تھا جیسا کہ آج ہے. جیسے جیسے زوال آیا، کمزوری آئی، پھر بالکل ان پڑھ لوگوں کو بھی جب اس میں سلوک کے اندر شروع کر دیا گیا، بلکہ بہت سے آپ کو آج کل بھی مل جائیں گے وہ لوگ کہ جو مربی ہیں، جو دوسروں کو سلوک طے کراتے ہیں لیکن خود وہ عالم دین نہیں ہے. اس اعتبار سے وہ ذکر اور فکر کا تعلق جو ہے وہ منقطع ہو گیا، اور پھر وہ ذکر رہ گیا صرف. اور دوسرے چونکہ اس میں وہ انقلابیت نہیں رہی، لہذا وہ کشمکش والا معاملہ بھی ختم ہو گیا. تو نمبر ایک اور نمبر تین جب ختم ہو گئے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ اب بہت زیادہ زور جو ہے نمبر دو پر پڑ گیا. جو کام تین طریقوں سے کیا جانا تھا، جب اس کو کل کے کل کو اس ایک ہی طریق سے حاصل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں اب اس کی انٹینسٹی جو ہے لامحالہ بڑھے گی، اب اس کی مقدار بڑھانی پڑے گی. تین چیزیں فرض کیجئے، پاؤ پاؤ بھر تینوں سے اگر گزارا چل سکتا تھا تو اب دو چیزیں ختم ہو گئی تو ایک ہی چیز آپ کو تین پاؤ اختیار کرنی پڑے گی. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو فکر کا معاملہ ہے، جس قدر وہ مؤثر ہے انسانی شخصیت میں، اس کے اعتبار سے تو جب اس کا معاملہ کمزور ہوا تو ذکر کے اندر جو اس کا حصے کا جو وزن ڈالنا پڑا وہ بہت زیادہ وزن تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس خانقاہی نظام میں پھر سارا بوجھ جو ہے وہ اس درمیانی چیز پر آیا، جس کی پھر میں نے چند مثالیں تو پچھلی مرتبہ آخر میں عرض کی تھی کہ ہمیں بظاہر بڑا تضاد نظر آتا ہے. اس نظام میں مثلاً یہ چیز قابل تعریف انداز میں کہی جائے گی کسی شخصیت کے بارے میں کہ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی، تجرد کی زندگی بسر کی، بس اللہ ہی سے لو لگایا. یہ چیز اس نظام میں محمود ہے، قابل تعریف ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ النکاح من سنتی، اور اس کے ساتھ ہی وہ حدیث بھی آپ تمام جتنے بھی نکاح کے خطبے ہیں ان میں سنتے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میرا طریقہ ہے اور اس کے ساتھ جوڑیے اس کو کہ جس کو میرا طریقہ پسند نہیں وہ پھر مجھ سے نہیں. حضور کا نقشہ جو ہے وہ تو آپ نے شادیاں کی ہیں، اور صرف یہ کہ شادی نہیں کی ہے، آپ بھرپور آئلی زندگی بسر کی. اسی طریقے سے کسی بزرگ کے بارے میں آپ سنیں گے کہ انہوں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، حالانکہ یہ وہ چیز ہے جس کو حضور سختی سے روک رہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا، وہ تو کبار صحابہ میں سے ہیں اور بڑے نمایاں صحابہ میں سے ہیں، فاتح مصر ہے، گورنر مصر رہے طویل عرصے تک، اور وہ قریش کے ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ابتدا سے بڑے سربراہان کے اندر شامل تھے. چنانچہ جب صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے سن 5 نبوی میں حبشہ، تو نجاشی کے دربار میں قریش کی طرف سے جو سفیر بھیجے گئے تھے ان کو واپس لانے کے لیے، وہ یہی عمرو بن العاص تھے. ان کے ذاتی تعلقات تھے نجاشی کے ساتھ. تو اندازہ کیجئے کہ اس وقت جس شخص کا یہ مقام ہے، تو بعد میں وہ ایمان لائے ہیں تو اس کے بعد صحابہ کے اندر بھی ان کا اونچا مقام ہے. وہ تو حضور نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں اس جاہلیت میں آگے تھے وہ اسلام میں آگے ہوئے. اس لیے کہ وہ تو سونا جو ہے اس کی اور جو ہے اس میں امپیوریٹیز ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اسے صاف کریں گے وہ سونا بن جائے گا. لوہے کی اگر کوئی اور ہے تو اس سے تو صاف کریں گے تو لوہا ہی بنے گا. تو اس طریقے سے حضور نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ الناس کل معادن، معدنیات ہی کی طرح کا معاملہ انسانوں کا بھی ہے. جیسے کہ ایک جو ہے سونے کی اور ہے تو اس سے سونا وجود میں آتا ہے. اس سے پہلے وہ جاہلیت میں لپٹی ہوئی تھی، اس کے اندر امپیوریٹیز تھیں، خرابیاں تھیں، جب وہ صاف ہو گیا سونا بن گیا، زر خالص ہو گیا. اور جو اس وقت کسی اور دھات کی جو اور تھی تو اس سے تو وہی دھات وجود میں آئے گی، آپ اس کی قلب ماہیت تو نہیں کر سکتے. کتنی ہی اس کو صاف کر لیں اور کتنی میٹلرجی کے پروسیسز یوز کر لیں، بہرحال سونا سونا رہے گا، چاندی چاندی رہے گی. تو اسی طریقے سے انسانوں کا معاملہ ہے. یہ حضرت عمرو بن العاص جو ہیں یہ تو بہت بڑے فاتح، بڑے جنگجو، مرد میدان جن کو کہا جائے، اور سیاست دان. لیکن ان کے بیٹے ان کے بالکل برعکس تھے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. ان پر زہد کا بہت غلبہ تھا، انتہائی غلبہ. ان کے بارے میں حضور کو یہ خبر ملی کہ وہ اللہ کا بندہ ساری رات نوافل پڑھتا ہے، قبر لگاتا ہی نہیں بستر کے ساتھ، اسی طریقے سے روز اس کا روزہ ہوتا ہے، نفلی روزہ کبھی ناغہ نہیں کر رہا. بلکہ ایک اور صحابی نے، اس وقت تک وہ پردے کے احکام نہیں آئے تھے، کہیں گھر گئے، ان کی اہلیہ کو دیکھا کہ وہ بہت ہی میلی کچیلی، جنہیں کوئی اپنی نسوانیت کا کوئی احساس نہیں اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. تو انہوں نے پوچھا تمہارا یہ کیا حال ہے؟ تو ان کا کہ آپ کے بھائی کو تو کوئی سروکار ہے نہیں. معلوم ہوا کہ وہ اگرچہ گھر میں بیوی ہے لیکن ان کی طبیعت کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے، تو وہ آخر بیوی جو ہے وہ کس کے لیے بناؤ سنگھار کرے اور کس کے لیے اپنے آپ کو سوار کرو صاف کر کے رکھے. تو یہ جب کیفیت حضور کو اطلاع ملی تو حضور نے پوچھا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر، اے عبداللہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم تمام رات نماز پڑھتے ہو اور ہمیشہ تم روزہ رکھتے ہو. تو اب وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے. آپ لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو. فإن لنفسك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے عزیزوں رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کے بھی تم پر حقوق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو نیند دو، اسے استراحت دو، اس کا بھی ایک حق ہے. یہ طریقہ ہرگز نہ کرو. تو یہ چیز جو ہے، یہ نقشہ حضور کا، بعد میں جب ہم یہ قصے پڑھتے ہیں، حالات و واقعات پڑھتے ہیں، ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں مبالغہ ہو، لیکن یہ کہ مبالغہ نہ ہو تب بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تین کی جگہ جب بات ایک پر آئی تو اس ایک کی انٹینسٹی، اس کی گہرائی، اس کے اندر شدت جو ہے لا محالہ اس کے اندر اضافہ پیدا ہوا ہے. اسی سے متعلق ہے ایک چیز، ذکر. اس خانقاہی نظام میں ذکر کا ایک مفہوم معین ہو گیا ہے. ہمارے ہاں جو مختلف سلاسل ہیں ان میں فرق بنیادی طور پر اسی بنیاد پر ہے، اسی اساس پر ہے کہ کسی کا نظام ذکر کچھ اور ہے، کسی کا نظام ذکر کچھ اور ہے. کسی کے ہاں ذکر جہری ہے، کسی کے ہاں ذکر سری ہے، کسی کے ہاں اس کے لیے کچھ اور نصاب ہے، کسی کے ہاں کچھ اور نصاب ہے. پھر اس کے لیے خاص طور پر بیٹھنے کا ایک انداز، اس کے آداب، اس کے لیے کچھ شرائط، مثلا یہ کہ وہ ضرب لگانے کا معاملہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ کی ضرب جو ہے دل پر لگائی جائے. تو یہ ٹیکنیکس ہیں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اور مختلف، جو اس معاملے میں ہر فیلڈ کے اندر آپ کو معلوم ہے مجتہد لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اس میدان کے اندر ان کو ایسی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر وہ نئی نئی چیزیں اس کے اندر جو ہے ایجاد کرتے ہیں، ان کی تاثیرات کو جان کر اپنے تجربے کی بنیاد پر. تو یہ ذکر اور اس کے طریقے، ان کی بنیاد پر ہمارے ہاں یہ سلاسل جو ہے ان کے مابین فرق ہے. کہیں ذکر جہری زیادہ ہے، کہیں ذکر سری زیادہ ہے، کہیں یہ ہے کہ کوئی اور اس کا نصاب ہے، کہیں کوئی اور انداز ہے. تو یہی چیز جو ہے اس کی بنا پر ان کا طریقہ جو ہے مختلف. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ فلاں نے فلاں شخص سے، فلاں صاحب سے فلاں سلسلے میں بیعت کی یا فلاں سلسلے میں بیعت کی، تو ہر ایک کا اپنا ایک سلوک کا نظام ہے، اسباق ہے، اس کے مراحل ہیں، مدارج معین ہیں. اور ان میں سے اکثر و بیشتر چیزیں وہ ہیں کہ جن کو یہ حضرات خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا ثبوت حضور سے نہیں، نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ سنت سے ہے، نہ صحابہ سے وہ چیزیں ثابت ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ ہے، ان کے موقف کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سامنے رکھیں، کہ جیسے دین کے دوسرے علوم کے اندر اجتہاد ہوا ہے، آخر فقہ کے ساری جزیات جو ہے وہ حضور سے ثابت تو نہیں، اس کے اندر تو بعد میں جو ہے بیٹھ کر لوگوں نے غور کیا، فکر کیا، سوچ بچار کیا، کتاب و سنت سے اصول اخذ کیے، پھر اس سے اجتہاد کر کے تو جو چھوٹے چھوٹے جزیات ہیں ان میں شریعت کے حکم کو معین کیا. اسی طریقے سے اس فن میں بھی اجتہاد ہوا ہے اور لوگوں نے تزکیہ نفس کے لیے یہ طریقے اور ذکر کے یہ انداز جو ہے وہ اپنی اس مہارت فن کی بنیاد پر اور اپنی مجتہدانہ بصیرت کی بنیاد پر یہ نظام مرتب کیا. میں اس کی قطعا نفی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان طریقہ ہائے ذکر کے اندر بھی ایک نورانیت ہے، اس میں ایک خیر ہے یقیناً. اور یہ چیز جیسا کہ میں نے پورے نظام خانقاہی کے بارے میں کہی ہے، اسی کا ایک جزیہ بھی ہے، تو میں نے آج دوبارہ اس کو دہرایا ہے کہ وہ تو بہت بڑے خیر کا منبع رہا یہ نظام خانقاہی. جو بھی خیر امت میں پھیلا اسی کے ذریعے پھیلا. صرف یہ کہ میری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اس طریقے تربیت سے وہ وجود میں نہیں آئیں گی شخصیتیں کہ جو انقلاب کے لیے میدان میں آ سکیں، اور وہ اللہ کے دین کو عملاً نافذ کرنے کے لیے کوئی راست اقدام کر سکے. اس کے لیے ضروری ہے وہی نظام کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. چنانچہ اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال ہے میں آپ کو دوں. یہ جو 150 سال پہلے کی ایک عظیم تحریک بر صغیر پاک و ہند کی ہے جس کا ذکر بار بار ہوا ہے میری گفتگو میں, سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں میں نمایاں ترین شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, تو اسی ان دو کی طرف معنون کر کے اور اس کی طرف منسوب کر کے اس تحریک کو ہم کہتے ہیں تحریک شہیدین, دو شہیدوں کی تحریک. حالانکہ دو شہیدوں کی تحریک نہیں, اس میں تو ہزاروں افراد نے جامع شہادت نوش کیا ہے, لیکن یہ دو عظیم شخصیتیں. ان کے سلسلے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے خود بھی سلوک طے کیا تھا. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ یہ دونوں صاحبزادے ہیں شاہ ولی اللہ کے, ان سے انہوں نے بھی اور بیعت کی ہے شاہ عبد العزیز سے سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو وہ جب بیعت لیتے تھے وہ بیعت سلوک, اس بیعت سلوک میں وہ چاروں سلسلے جو ہیں سلسلہ چشتیہ فوربندیہ نقشبندیہ قادریہ ان میں بھی بیعت لیتے تھے, اور ایک پانچویں سلسلے کا انہوں نے آغاز کیا سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا وہ اجتہادی کارنامہ اس میدان میں, اس لیے کہ سلسلہ محمدیہ کی اہم ترین شہ جہاد ہے جبکہ ان سلاسل اربع کے اندر وہ جہاد ہے نہیں. مجاہدہ مان نفس تو ہے, نفس کی مخالفت تو ہے, لیکن یہ کہ وہ جو خارج میں آ کر میدان میں باطل کو للکارنا, آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, باطل کے ساتھ نبرد آزمائی کرنا, حق کا بول بالا کرنا, اس کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا, یہ تو چونکہ ان سلاسل میں ہے نہیں. لہذا جہاں وہ ان چار سلسلوں کے اندر بیعت کرتے تھے لوگوں کو, تو ساتھ ہی پانچواں سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ محمدیہ ہے جس کا نام انہوں نے رکھا, کہ اس کی نسبت جو ہے وہ نہ شیخ نقشبند کے ساتھ ہے نہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہے, یہ ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں, اس کی نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی چیز ہے کہ جس کو آج میں آپ کے سامنے در حقیقت اصطلاحات کا فرق ہو جاتا ہے. آج اگر میں یہ بات آپ کے سامنے سلسلہ محمدیہ کے عنوان سے رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بات آپ پر واضح نہیں ہوگی. اس لیے میں نے اس کا عنوان رکھا ہے کہ اسلام کا انقلابی نظام تربیت و تزکیہ, اور اس کو اس اسلام کے خانقاہی نظام تربیت و تزکیہ سے ممیز کر کے علیحدہ کر کے سمجھ لیا جائے کہ ان دونوں میں فرق و تفاوت کیا ہے. اب آئیے ذکر کی طرف. ذکر کے لفظ سے اس وقت ہمارا ایک عام مسلمان جو سمجھے گا وہ کیا ہے, وہ وہی ان سلاسل کے جو ایجاد کردہ یا مرتب کردہ نظام ہائے ذکر ہے, اتنی تسبیح فلاں کی, اتنی تسبیح فلاں کی, اس طریقے سے بیٹھ کر اس انداز میں ان آداب کے ساتھ. سلسلہ قادریہ میں مثلاً یہ کہ وہ جب ذکر ہوتا ہے تو ایک جگہ پر آ کر وہ صرف ہو رہ جاتا, ہوں. اب یہ بھی ایک ذکر ہے, تو یہ ذکر ہے سلسلہ قادریہ کا. مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ کل یہی ہے, اس میں وہ ترقی کرتے ہوئے اللہ ہوں کے بعد پھر ہوں کی صرف جو ہے وہ تکرار ہوتی. تو اس طریقے سے مختلف جو بھی ذکر کے طریقے ہیں, یا مثلاً ایک میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو, نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ جن کا اب انتقال ہو گیا ہے, ان کی خدمت میں مجھے متعدد مرتبہ حاضری کا موقع ملا. وہ امی شخص تھے, بالکل دین کے علم سے انہیں بالکل بے بہرا تھے. سائی عبد الرزاق صاحب, ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ میں سے بہت سے چند حضرات ہو کہ جو ان سے واقف ہو, دیپال پور میں وہ تھے اور وہیں پھر اب ان کی وہ تدفین ہوئی ہے, وہی ان کی مسجد ہے جو انہوں نے بنائی تھی. تو سائی عبد الرزاق صاحب کا ایک ذکر, یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے, ان کی ذکر کی محفل میں کئی مرتبہ میں شریک ہوا اور اس کی کیفیات کو میں نے خود محسوس کیا. وہ ذکر ہوتا تھا اللہ کے اسماء کے ساتھ. قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ اللہ ہی کے, فللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, تمام اچھے نام اللہ کے ہیں, اس کو پکارا کرو ان ناموں کے ذریعے سے. چنانچہ ان کا ذکر جو ہوتا تھا, وہ اپنے حلقہ جب بنا کر بیٹھتے تھے اس میں ان کی آواز جو ہے اس قدر صاف شفاف کھلکتی ہوئی آواز نکلتی تھی. ویسے عام حالات میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ صوفی تھے اور بہت یعنی یوں سمجھیے ان کا حلقہ جو ہے مریدوں کا بہت وسیع تھا, تو وہ بہت کم گو تھے, بہت بہت مدھم آواز میں بات کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو ان کی آواز کبھی کبھی مجھے اب بھی گونجتی ہے میرے کانوں میں. یا ستارو یا غفارو یا قہارو، یہ جو ان کا اللہ کے ناموں کے ساتھ جو ہے اور اللہ کی صفات کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا تھا، تو یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس وقت تک کہ ذکر کا جب بھی لفظ آئے گا تو ہمارے ذہنوں میں تصور آئے گا ذکر کا وہ مفہوم کہ جو ہمارے ہاں ان سلاسل تصوف کے ذریعے سے عام ہوا ہے، اور انہی تک ہمارا وہ تصور ذکر محدود ہے. حالانکہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیجئے تو ذکر کا ایک بہت ہی مختلف بہت وسیع مفہوم سامنے آتا ہے. البتہ یہ کہ اس ذکر کے بارے میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک اس میں جو فزیکل ایلیمنٹ شامل ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اور ایک ہے کہ وہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے. ان دونوں چیزوں کو دیکھیے، جیسے کہ میں نے نماز تہجد کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کے دو ایلیمنٹس ہیں، چاہے وہ سورہ مزمل میں جو فرمایا گیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اس میں دو حصے آ رہے ہیں، ایک ہے نفس کی مخالفت کہ رات کو آپ جاگ رہے ہیں جبکہ نفس کو مرغوب ہے سونا، اس سے مخالفت نفس جو ہو رہی ہے، کھڑے ہیں آپ نیند سے لڑ رہے ہیں آپ، گویا کہ آپ کا ایک یہ مجاہدہ ہو رہا ہے نفس کے خلاف، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس وقت قرآن مجید کو اپنے اندر اتار رہے ہیں، جذب کر رہے ہیں. رتل القرآن ترتیلا، جس کے لیے میں نے انگریزی کا لفظ استعمال کیا تھا ہیمر ڈاؤن کرنا، کہ اس کو آپ گویا کہ ایک ایک لفظ کو دس دس مرتبہ پڑھ کر، ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کر. حضور سے ثابت ہے یہ، بعض اوقات ایک آیت کی تکرار کرتے ہوئے حضور نے پوری رات بسر کر دی، یعنی جتنا بھی آپ کا رات کا قیام کا حصہ تھا ایک آیت جو آئی اور خصوصی کیفیت طاری ہو گئی اسی آیت کے بعد تکرار کر رہے ہیں. تو یہ جو تکرار ہے، تکرار بھی کلم، اس کا بھی اپنا ایک اثر ہے. تو ان دو چیزوں کو علیحدہ سمجھیے. فرض کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک مارکسٹ ہے، اس کو قرآن سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اگر وہ رات کو جاگے گا اور جاگنے کی مشق کرے گا تو رات کے جاگنے کا جو نتیجہ ہے وہ تو اس کو حاصل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ قوت ارادی کی تو تقویت حاصل ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ جو فزیکل ایلیمنٹ ہے اس کا کوئی تعلق حق اور باطل کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو فزیکل ایلیمنٹ ہے. جیسے جو بھی ڈنڈ لگائے گا اور بیٹھک اٹھک کرے گا پہلوان بن جائے گا، وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو پارسی ہو، اس کا کوئی تعلق حق سے یا باطل سے نہیں ہے. جس نے ورزش کی، جس نے کثرت کی، جس نے اس طریقے سے مشقت کی، اکھاڑے کے اندر زندگی بسر کی، وہ پہلوان ہو جائے گا. تو جس طریقے سے یہ ظاہری جسمانی قوا جو ہیں ان کو تقویت حاصل ہوتی ہے ان ورزشوں سے کہ جو جسمانی ورزشیں ہیں، اسی طریقے سے انسان کی کچھ باطنی قوتیں ہیں، اس سے بالکل قطع نظر کہ وہ انسان حق پر ہے یا باطل پر ہے، وہ سچ پر ہے یا جھوٹ پر ہے، وہ دین حق جو ہے اس کا ماننے والا ہے یا کسی دین باطل کا ماننے والا ہے. لیکن اگر وہ سائیکک ایکسرسائز کرے گا، وہ اگر نفسیاتی مشقیں کرے گا تو اس کے کچھ نہ کچھ نتائج نکلیں گے. یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اسلام ہندوستان میں آیا ہے تو یہاں اس کا مقابلہ جو ہوا وہ ہندو رشیوں سے اور جوگیوں سے ہوا. وہ ہندو جوگی کیا تھے؟ وہ تو مشرکین تھے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، حق سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اپنی انہی نفسیاتی ورزشوں کے ذریعے انہوں نے بڑی طاقت جو ہے اپنے پاس فراہم کی ہوئی تھی، اور اس کا وہ چیلنج کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے. ایسے لوگوں کا ابھی تک ذکر آپ کو مل جائے گا کہ جنہوں نے حب سے دم کی اتنی استعداد اپنے اندر کر لی ہے کہ وہ قبر کے اندر ان کو آپ زندہ گاڑ دیتے ہیں، کئی دن تک وہ رہتے ہیں اندر اور پھر جیتے جاگتے نکل آتے. یہ ایک مشق ہے جو انہوں نے حاصل کر لی، اس کا کوئی تعلق حق اور باطل سے نہیں ہے. جس طریقے سے وہ جسمانی ورزش ہے اس کے اثرات ہیں، ویسے ہی ایک یہ نفسیاتی ورزشیں ہیں، اور نفسیاتی ورزشوں کا بھی یقیناً ایک نتیجہ نکلتا ہے. مثلاً ایک بزرگ نے ہمیں بالکل ابتدائی ہمارا نوجوانی کا دور تھا تو اس وقت ایک بات بتائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ قوت ارادی کو قوی کرنے کے لیے ایک خاص مشق ہے. اس مشق کی انہوں نے یہ تفصیل بیان کی کہ رات کو انسان جاگے، غسل کرے، سفید براق لباس پہن کر بیٹھے اور سفید کاغذ اپنے سامنے رکھ کر اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دے سیاہ. اب اپنی نگاہ کو اس پر مرتکز کرے، آنکھ میں جھپکے، پلک میں جھپکے دیکھے اس کو. اب یہ دیکھنا جو ہے یہ خود اپنی اس نگاہ کو وہاں پر جمائے رکھنا یہ ایکسرسائز ہے. پھر اس کے بعد یہ کافی جب اس کے بس ہو جائے کہ کافی دیر تک انسان پلک جھپکے بغیر اس نقطے کو دیکھتا رہے تو اس کو اگر اس کی قدرت حاصل ہو گئی تو اب وہ کوشش کرے کہ اپنی نگاہ ہی سے گویا کہ وہ اس نقطے کو اٹھا رہا ہے. یہ بھی اب ایک ورزش ہے, جیسے کہ وہ اپنے اوپر یہ ایک کیفیت طاری کرتا ہے کہ گویا کہ میں اپنی نگاہ سے اس نقطے کو اٹھا رہا ہوں. اس کو آٹو سجیشن کہہ سکتے ہیں آپ جدید اصطلاح میں. لیکن پھر واقعتاً ایسا ہوگا کہ وہ اپنی نگاہ کے ساتھ اس کو ایسا کنٹرول حاصل ہو جائے گا کہ وہ نقطے کو اٹھا رہا ہے, یہاں تک لے آیا ہے, پھر واپس لے جا رہا ہے. یہ کنٹرول اس کو اگر حاصل ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں اتنی قوت ہوگی کہ آپ اس سے آنکھیں چار نہیں کر سکیں گے. وہ ایک آنکھ بھر کر آپ کو دیکھے گا اور آپ اس کی آنکھوں کی تابلو لا کر اپنی نگاہ ہٹا لیں گے. اور اسی سے پھر وہ قوت ارادی جو ہے کسی کو اوور پاور کرنے کے لیے, کسی کی ول پاور کو شکست دینے کے لیے یہ طاقت استعمال ہوتی ہے. قرآن مجید میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ یہ حربہ خود حضور پر آزمایا گیا ہے. وَإِن قَالُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ اپنی نگاہوں سے جو ہے آپ کو پھسلا دیں, آپ کے قدموں پہ لغزش پیدا کر دیں. یہ لوگ جو ہے اس طریقے کی کوششیں پہلے بھی ہوتی تھی, آج بھی ہوتی, اور اس طرح کی ایکسرسائزز کے نتیجے نکلتے ہیں. لہذا ایک ہے یہ کہ آپ اب کوئی وقت نکالتے ہیں, رات کو جاگتے ہیں, جاگ کر بیٹھتے ہیں, کوئی ورد کر رہے ہیں, کوئی ذکر کر رہے ہیں, تو اس ورد اور ذکر کے لازم بن کچھ اثرات ہیں کہ جو آپ کو حاصل ہو جائیں گے, اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ اس میں فرض کیجئے کہ ایک شخص تو ورد کر رہا ہے, اوم اوم اوم, یہ ذکر کر رہا اور یہ وہ کرتے, اس کے بھی کم سے کم اس کو فزیکل جو ایلیمنٹ ہے اس کا نفسیاتی جو اس کی تاثیر ہے وہ تو مل گئی کہ نہیں مل گئی. چاہے وہ اوم کا لفظ ہے, چاہے کوئی اور بیماری لفظ ہو, کوئی اور بالکل بے چکی بات ہو. جیسا کہ میں نے کہا صرف نقطے کے اوپر نگاہ جمانے سے اگر آپ کی قوت ارادی جو ہے اس طریقے سے آپ کی نگاہوں میں مستقل ہو جاتی ہے کہ پھر آپ نگاہ بڑھ کر دیں. اور یہ بہت سے صوفیاء کے قصوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور آدمی تڑپنے لگا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں در حقیقت ان کا تعلق اس نوعیت کی چیزوں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ آپ کو حضور کے بارے میں نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آخر دشمن بھی آتے تھے, بیٹھتے تھے, لیکن یہ کہ اس قسم کا کوئی واقعہ وہاں نہیں ملے گا. اس لیے کہ وہاں جو ہے کس چیز کا اصل جو ہے مین بون جو ہے اس نظام تربیت و تزکیہ کی یہ نہیں ہے. وہاں کے معاملہ کچھ اور ہے. یہ ضرور ہے وہ واقعہ مل جاتا ہے آپ کو. آپ نے سنا ہوگا, زجر و نہ سنا ہو ان کے لیے, دلچسپی کے لیے سنا رہا ہوں کہ ایک جنگ سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, غالباً یہ غزوہ تبوک ہی سے واپسی کا واقعہ ہے, کہ دوپہر میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پڑاؤ کرتے تھے کچھ آرام کرنے کے لیے, دھوپ کی تبادت جب زیادہ ہو جاتی تھی, اور وہاں کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ راستے میں آپ کو کوئی بہت بڑا جھنڈ مل جائے گا درختوں کا کہ پورا جو لشکر ہے وہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال لے. کوئی ایک جھاڑی ادھر ہے, اس کا کچھ سایہ ہے, کسی نے اس کی پناہ لے لی ہے, جا کر اس کے سائے میں لیٹ گیا ہے. کہیں کوئی کیکر کا ببول کا کوئی درخت ہے, اس کا کچھ سایہ تھوڑا سا کہیں پڑ رہا ہے کوئی وہاں. تو حضور کسی طریقے سے ایک درخت کے سائے میں استراحت فرما رہے تھے, تلوار آپ نے اسی کی ایک ٹہنی سے اپنی تلوار ٹانگ دی تھی اور آپ سوئے ہوئے تھے, اور آس پاس مسلمان کوئی نہیں, دور دور تھے لوگ اکیلے تنہا. اتنے میں وہاں سے ایک مشرک کا کافر کا گزر ہوا, اس نے جو دیکھا یہ سنہری موقع, اس نے حضور کی تلوار جو ہے وہاں سے اتاری اور اس کو جو کھینچا حضور کی آنکھ کھلی. اب آپ غور کیجئے کہ حضور تو لیٹے ہوئے ہیں اور نہتے ہیں, اور وہ شخص جو ہے کھڑا ہوا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. اس نے اپنے اسی کمال اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے. حضور کی زبان سے لفظ اللہ, اللہ بچا سکتا ہے. لیکن اس اللہ کی وہ تاثیر ہوئی کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. اب حضور نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ اب تم بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے. انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے, کریم ابن کریم, آپ تو خود بھی نہایت شریف النفس انسان ہیں اور نہایت شریف النفس انسان کے آپ بیٹے ہیں. یہ گویا کہ سب سے زیادہ لجاجت اور خوشامد کا جو انداز ہو سکتا تھا عرب کا, اس نے وہ کر دیا. تو حضور نے مسکرا کر اسے چھوڑ دیا, لیکن کہا کہ ایک وعدہ کرو تمہیں اب میں چھوڑتا ہوں, اور وہ یہ کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں نہ آنا. اس نے وعدہ کیا اور اس نے جا کر کہا, جان بچی لاکھوں پائے, اپنے لوگوں سے کہا جے تو کم من اکرم الناس, میں اس وقت جو تمہارے پاس آ رہا ہوں تو شریف ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں. یعنی اب یہ کہ میرا کوئی معاملہ وہاں بچنے کا نہیں تھا، محمد نے جو مجھے چھوڑ دیا جاں بخشی کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان کی وہ شرافت و کرامت کا معاملہ ہے. تو یقیناً وہ جو ایک کیفیت ہے اعتماد، کہ چاہے صورت حال کتنی ہی ناموافق ہو گئی ہے، میں لیٹا ہوا ہوں اور نہتا ہوں اور تمہارے ہاتھ میں تلوار اور تم میرے سر پر کھڑے ہو، پھر بھی میرا ایمان اللہ پر ہے، وہ بچا سکتا ہے اگر چاہے. تو یہ چیز جو ہے اس کی ایک تاثیر ہے، اس کا ایک وہ جو اثرات اس کے اوپر ہوئے وہ سامنے آ گئے. لیکن یہ کہ اور اس طرح کا کوئی نظام مرتب کر کے، اس طرح کی کوئی مشقیں دے کر صحابہ کو ان کی جو ہے وہ قوت ارادی کو اس طریقے سے مضبوط بنانے کا ہمیں کوئی ثبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا. لیکن یہاں آ کر ہمارے صوفیاء کو ہندو یوگیوں کے مقابلے میں پھر یہ ساری چیزیں کرنی پڑی، اس لیے کہ جب تک انہیں اس میدان میں شکست نہ دی جاتی، وہ ان لوگوں کا جو اثر تھا عوام الناس کے اوپر وہ اثر کبھی بھی ٹوٹتا نہیں. لہذا یہاں پر وہ سارے جو کام ہے کیے ہیں، یہاں پہ ہندوؤں کے ہاں جس طریقے سے موسیقی ان کے مذہب اور روحانیت کا جز بن گئی تھی، اصل میں یہ وہ ضرورت تھی کہ جس کے تحت یہاں پھر وہ قوالی اور اس طریقے سے سماع کا معاملہ جو ہے اس کو زیادہ جو ہے نمایاں کر کے سامنے لایا گیا. حالانکہ جہاں تک میری معلومات ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی وہ قوالی جو ہے وہ بغیر مضامیر کے تھی، اس کے اندر کوئی سازوں کا معاملہ نہیں تھا. یہ غلط مشہور ہے کہ وہ سازوں کے ساتھ قوالی سنتے تھے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کی طرف بھی آنا اس لیے پڑا کہ ایک سرزمین ہے کہ جس کے اندر لوگوں کا یہ انتہائی ذوق ہے اور لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہیں، تو ان کا اس مقابلہ کر کے جب تک کہ اس میں سے ان کو شکست نہ دی جائے تو عوام الناس کو ان کے چنگل سے نکالا نہیں جا سکے. تو یہ نظام جو ہے ذکر کا ہمارے ہاں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص اگر بیٹھ کر کر رہا ہے اور ایک ہی بات کی تکرار کیے چلا جا رہا ہے، وہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کر رہا ہے، تو یہ اللہ ہو کرنا یقیناً خیر سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک طرف تو اس کا وہ جو سائیکک ایلیمنٹ ہے وہ تو لازمن حاصل ہوگا، وہ تو اوم بھی کہتا تو حاصل ہوتا، وہ تو یہاں تو اللہ ہو کہہ رہا ہے. اس سے اوپر جو ہے اس کے ساتھ آخر اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، تو اس میں یقیناً اور اضافی نورانیت آ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ بات جان لیجئے کہ ذکر کے تصور کو صرف ان چیزوں تک محدود کر دینا بہت بڑی غلط فہمی، بہت بڑا مغالطہ، بلکہ میں اس دور کے اعتبار سے کہوں گا بہت بڑی گمراہی. اس لیے کہ ذکر کے تصور کو آپ کو اب سامنے رکھنا ہوگا، جامع تصور جو قرآن اور حدیث ہمیں دیتا ہے، اس میں اس ذکر کا جو مقام ہے وہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا، وہ بھی ہے، یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک جز کو اور جز بھی ثانوی ثالثی چوتھے درجے کا جز جب اسے کل بنا لیں گے تو وہ گمراہی بن جائے گی. جز کو جز کی حیثیت سے رکھے اور حفظ مراتب رکھنی زندگی کی، اگر ان کے اندر جو رتبے ہیں مراتب ہیں، الاقدم و فالاقدم، سب سے پہلے کیا ہے اس کو سب سے پہلے رکھیے، پھر کیا ہے اس کو اس کے بعد رکھیے، تیسرے نمبر پر جو ہے اس کو تیسرے نمبر پر رکھیے، چوتھے نمبر پر جو ہے اس کو چوتھے نمبر پر رکھیے. اگر یہ کریں گے تو پھر وہ چوتھے نمبر والی چیز جو ہے وہ بھی اپنی صحیح مقام پر صحیح افادیت جو ہے وہ آپ کو دے گی، اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا. لیکن اگر آپ نے چوتھے نمبر کی ایک شے کو نمبر ایک قرار دے کر کل اسی کو بنا دیا اور پہلے اور دوسرے اور تیسرے نمبر کی چیز کی نفی ہو گئی، چاہے وہ نفی جو ہے آپ واضح طور پر لفظ میں نہ کریں لیکن آپ کا تصور ایسا بن گیا ہو کہ اس سے اس کی نفی ہو رہی ہے، تو پھر یہ چیز جو اپنی جگہ پر اپنے مقام پر مفید تھی، یہ چیز حجاب اکبر بن جاتی ہے. پھر اس اصل حقیقت کو چھپانے کا اور اس حقیقت کو مستور رکھنے کا سب سے بڑا سبب یہ بن جاتی ہے. لہذا یہ در حقیقت پھر اپنی جگہ پر ایک گمراہی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہ اصول ہے اور یہ قاعدہ کلیہ ہے جس کے تحت میں چاہتا ہوں کہ ذکر کا مفہوم کیا ہے اسے آپ سمجھیے. دیکھیے ذکر کا مقصود یا ذکر کا مفہوم کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو موجود رکھنا یا موجود کر لینا. استحضار حاضر سے ہے، حاضر کہتے ہیں اس کو جو موجود ہو، حاضر سائی، یہ ہماری ریاستی زبان میں اور اس سے آگے سندھی میں پھر حاضر سائی، تو یہ تو یہ کہ میں موجود ہوں، حاضر ہوں، ایٹ یور ڈسپوزل، ایٹ یور کال. تو یہ حاضر جو ہے اللہ کو حاضر کرنا استحضار، باب استفال، یا حاضر ہے تو حاضر رکھنا کہ اللہ دل سے غائب نہ ہونے پائے، یہ ہے اصل میں ذکر کا مفہوم اور ذکر کا مقصد. اور اس میں یہ پیش نظر رکھیے کہ اسلام جسے کہتا ہے قلب، اس قلب کو صرف وہ ایک اعلی روحانی ہی نہیں مانتا، اس کے ساتھ تعقل کو بھی متعلق کرتا ہے. تفقہ، فہم، تعقل، بات کا سمجھنا. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. تو اس اعتبار سے اس قلب کے اندر ایک شعور بھی ہے کہ جو موجود ہے، اس شعور کی سطح پر بھی اللہ کو برقرار رکھنا. اور یہ ذہن اور فکر جو ہے، یہ عقل، یہ جس کا تعلق برین کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کا ایک رشتہ قائم رکھنا، یہ دونوں چیزیں مقصود اور مطلوب کے درجے میں آئیں گی ذکر کے. اب اس ذکر میں، اس مقصود کے حاصل کرنے میں، اولین شے جو ہے ازرو قرآن، وہ خود قرآن ہے. چنانچہ قرآن اپنے آپ کو قرار دیتا ہے از ذکر. یہ ذکر پر الف لام داخل ہو گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو اے بک اور دی بک میں فرق ہے، دی کے اضافے سے انگریزی میں جو فرق واقع ہو جاتا ہے، اے گائیڈنس دی گائیڈنس، اے بک دی بک، اے مین دی مین، یہ جو ایک لفظ دی سے فرق پڑتا ہے وہی عربی زبان میں الف لام سے پڑتا ہے. تو الذکر یہ ہے، دی ریممبرنس یہ ہے. چنانچہ وہ آیات تو کتنی مرتبہ یہاں کوٹ ہوئی ہے، اور آپ میں سے بہت سو کو میں سمجھتا ہوں کہ ازبر بھی ہو گئی ہوگی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو قرآن الذکر ہے، سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر. اسی طریقے سے کفار کا، مشرکین کا قول نقل ہوا ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص کہ جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر الذکر نازل کیا گیا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں، مجنون سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ الذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ تبیین فرمائیں، توضیح فرمائیں، وضاحت فرمائیں اس ذکر کی کہ جو ہم نے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے. تو اس کی تبیین، اس کی وضاحت، اس کی تشریح، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ پر نازل کیا ہے، لیکن صرف آپ کے لیے تو نازل نہیں کیا ہے، نازل تو کیا پوری نوع انسانی کے لیے. آپ کے ذمہ یہ ہے کہ اب آپ اس کی توضیح کریں، اس کی تشریح کریں، اس کی مزید وضاحت کریں. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہ. آج صبح کی نماز میں سورہ حامی مسجدہ کی آیات سنی اور ذہن متوجہ ہوا، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس الذکر کا انکار کیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آیا. وہ ذکر کون سا ہے؟ قرآن. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس قرآن کا نام ہم قرآن جانتے ہیں، فرقان جانتے ہیں، فرقان حمید، قرآن مجید، کتاب، کتاب اللہ کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت اہم نام جو ہے وہ الذکر ہے. اور الذکر اس کا نام اگر سامنے رہے گا تو اب وہ ذکر کا تصور جو ہے اس کی تصحیح ہونی شروع ہو جائے گی کہ مجسم ذکر، سرتاپا ذکر، وہ تو قرآن. اس لیے یہاں وہ آیت میں آپ کو سنا رہا تھا، حامی مسجدہ کی آیات 41 اور 42 ہے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانه لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ذکر کا، اس ذکر کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے. اور یہ کیا ہے ذکر؟ یہ کتاب عزیز ہے، بڑی با عزت کتاب ہے. اس کے اوپر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. یہ کتاب جو ہے بہت محفوظ کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس پر باطل کا حملہ نہیں کارگر ہو سکے گا، نہ سامنے سے نہ پشت سے. اور یہ کتاب جو ہے، یہ تو اصل میں نازل کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو عزیز ہے اور حمید ہے اور حکیم ہے. تو یہ ہے وہ الذکر. تو سب سے پہلی چیز نوٹ کیجئے، جب آپ اپنے تصور ذکر کی طرف آئیں گے، کہ قرآن مجید کی روح سے سب سے بڑا ذکر خود قرآن. اب ذرا اس کو ایڈ کیجئے کہ وہ جو میں نے پہلی بات کہی تھی اس اسلام کے انقلابی نظام تربیت و تزکیہ میں، کہ فکر کے ساتھ ہم آہنگی. قرآن مجید جو ہمیں نظریات دے رہا ہے، اب یہ نظریے کا لفظ بھی اصل میں مناسب نہیں ہے قرآن کے لیے، نظریہ عام طور پر کہتے ہیں انسانی ذہن کی پیداوار کو، لیکن یہ کہ ہر انقلاب کا چونکہ ایک نظریہ ہوتا ہے، میں یہاں انقلاب کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں، تو ہمارے جو اسلامی انقلاب کا بنیادی نظریہ کہہ لیں، کہ جو اصل میں انسانی ذہن کی پیداوار نہیں بلکہ کلام الہی ہے وہ قرآن ہے، اس کا بمبا اور سرچشمہ قرآن ہے. تو بات سمجھانے کے لیے مجھے یہ اصطلاحات استعمال کرنی پڑتی ہیں، حالانکہ میں خود ان کا قائل نہیں ہوں، کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اس کے بغیر کمیونیکیشن نہیں ہوگی، بات پہنچے گی نہیں آپ تک. تو اس کے ساتھ اپنے ذہن کو زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ رکھنا، اس کے ساتھ شعور کی وابستگی جو ہے، اس وابستگی کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اس میں بصیرت باطنی جو ہے مسلسل بڑھ رہی ہو، یہ لازم ہے اس اسلامی انقلابی نظام تربیت و تزکیہ میں. لہذا یہاں ذکر جو ہے، اولین ذکر، مجسم ذکر، اسطح پیر ذکر، وہ قرآن. یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کو حکم ہوا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. تہجد ہے تو حکم ہو رہا ہے ومن اللیل فتہجد بہ، فجر کے لیے خاص طور پر، قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بار بار حکم ہوتا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، یہ سورہ کہف میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا. اے نبی، مشکل سے مشکل وقت آ گیا ہو، کڑے سے کڑا مرحلہ آ گیا ہو، کٹھن سے کٹھن منزل سے گزرنا ہو، آپ کے لیے سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. تلاوت کیا کیجیے اللہ کی کتاب کی جو آپ پر نازل کی گئی ہے. اللہ کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور جان لیجئے کہ اللہ کے سوا آپ کے لیے کوئی کسی کا دامن پناہ دینے والا نہیں ہے. تو اللہ کے پناہ میں آنا ہے تو اللہ کا کلام جو ہے اس کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے جو ہے آپ سہارا حاصل کیجئے، اس کے ذریعے سے ہمت آپ کی بنے گی. کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے اسی کے ذریعے سے تو آپ کے دل کو جمانا ہے، مضبوط کرنا ہے، اسی لیے ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. ہر مرحلے پر اس کی مناسبت سے قرآن نازل ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ حضور کے قلب کو اس کے ذریعے سے ثبات، اس کے ذریعے سے سکون حاصل ہو رہا ہے. کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اسی لیے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. تو یہ ہے قرآن کا وہ تعلق کہ جو ذکر کی فہرست میں اب اول پر آئے گا کہ سب سے بڑا ذکر قرآن. اب آپ اس کا تقابل کیجئے. ایک تو وہ ہے اللہ کا بندہ جو رات کو اگر جاگ رہا ہے تو رات کے جاگنے میں اس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے قرآن کے پڑھنے میں صرف ہو رہا ہے. اور قرآن کا پڑھنا بھی ایک تو ہمارا ہوا کہ ہم سمجھ نہیں رہے یا سن رہے تب بھی سمجھ نہیں رہے، نہیں، وہ شخص جو قرآن کو سمجھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اس کا معاملہ. اور ایک یہ ہے کہ ایک شخص جاگا، اس نے جاگ کر جلدی جلدی آٹھ رکعتیں تہجد کی تو کی پوری، وہ تو صرف اسے قل ھو اللہ یاد ہے یا کوئی اور چھوٹی صورتیں یاد ہیں، انہیں کو وہ ہر روز پڑھ کر جو ہے آٹھ رکعتیں پوری کر لیتا ہے. اس کے بعد بیٹھ کر پھر وہ کوئی اور ذکر کرتا ہے، تو نورانیت سے وہ شہری خالی نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجیے. لیکن اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، اس کی برکات کچھ اور ہے، اس کی برکات کچھ اور، اس کے نتائج و ثمرات کچھ اور ہوں گے، اس کے نتائج و ثمرات کچھ اور ہوں گے. وہ اس انقلابی اسلامی تربیت کی طرف لے کر جائے گا معاملہ، اور یہ جو ہے اس خانقاہی اور صوفیانہ نظام تربیت کی طرف لے کر جائے گا. ان دونوں کے ہدف، ان دونوں کے جو ٹارگیٹس ہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے. وہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرق و مغرب کا فرق ہے ان دونوں کے بارے میں. تو یہ جو ہے اس فرق کو نوٹ کیجئے کہ پہلا ذکر جو ہے، مجسم ذکر جو ہے، سرتاپا ذکر ہے، وہ ہے خود قرآن. نمبر دو پر آتا ہے اس میں نماز. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اب اس میں ایک عجیب بات ہے، یہاں آ کر ذکر صرف ذہنی نہیں رہا بلکہ جسمانی بھی ہو گیا. اس میں جو جامعیت ہے نماز میں، ایک تو یہ ہے نا کہ نماز جو پنجگانہ نماز ہے اس کے اندر اور اضافی برکتیں شامل ہو گئیں، آپ کا نظام الاوقات معین ہو گیا، آپ کے معمولات کے ساتھ، یوں سمجھیے کہ معمولات اس نماز کے نظام کے ساتھ کھوٹے کی طرح بند گئے. پوری زندگی کے 24 گھنٹوں کا جو نظام الاوقات ہے ایک مسلمان کا، وہ منضبط ہو جاتا ہے جس نے نماز کو قائم کر لیا. ہر شے نماز کے وقت کے ساتھ طے ہوگی، کوئی اپوائنٹمنٹ ہونا ہے تو فلاں نماز کے بعد، کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے تو فلاں نماز کے بعد یا فلاں نماز سے پہلے، وہ اوقات کا تعین ہوگا تو اسی کے حوالے سے. پھر نماز کے ذریعے سے ایک تنظیم جو کرتا ہے اسلام، ایک محلے کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ مل رہے ہیں، ایک بڑی آبادی کے مسلمان جو ہے ہفتے وار ان کی ملاقات ہو رہی ہے، بڑے شہر کے لوگ جو ہے وہ سال بسال جو ہے وہ مل رہے ہیں عیدین میں، اور پوری دنیا کے مسلمان حج میں آ کر جمع ہو گئے. یہ ایک تنظیم بھی ہے، سلسلے وار تنظیم. یہ ساری چیزیں ہیں اضافی، یہ بھی برکات ہیں اس کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اضافی برکات ہیں، یہ بائی پروڈکٹس ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں بائی پروڈکٹس بھی بڑے قیمتی ہیں، لیکن اصل شے کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد. اقیم الصلاۃ لذکری. فرض کیجئے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز میں اسے اللہ کی طرف دھیان گیا ہی نہیں، وہ تو اپنے دھندے کر رہا ہے، اپنے کاروبار جوڑ رہا ہے، حساب کتاب ہے. کوئی اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ اپنی وہ فرض کیجئے کہ جو ٹرائل بیلنس بنا رہا تھا، بناتے بناتے زور کا وقت ہو گیا گیا، اور وہ ٹرائل بیلنس جو 2 گھنٹے سے اس کا ٹھیک نہیں بن رہا تھا، تو وہ نماز میں بھی وہی اتنے حل کرے گا، وہ تو بالکل اس کی مجبوری ہے، لیکن اس کے وہ اضافی فائدے تو حاصل ہو گئے نا. وہ اپنے کام سے نکلا ہے، آیا ہے، صف میں کھڑا ہوا ہے، مسلمانوں نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارا یہ بھائی بھی نماز پڑھتا ہے، وہ سارے اضافی فائدے اسے حاصل ہو جائیں گے، اس لیے ان کی نفی نہیں ہے. البتہ جو اصل ذکر ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوا، وہ تو لگا رہا اپنے ادھیڑ بن میں، اپنے اس حساب کتاب میں، جمع تفریق میں، وہ ذکر کہاں حاصل ہوا اسے. تو اضافی فائدے اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہ اصل مقصد جو نماز کا ہے وہ ذکر ہے. اسی لیے دیکھیے سورہ نساء میں منافقین کی نماز کا نقشہ کھینچا گیا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. یہ منافقین جو ہے یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. وہ نماز کے لیے تو انہیں بھی کھڑا ہونا پڑتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تو اس نظام کے اندر جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتا تھا، تو منافق اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا تو چاہتے تھے، تو نماز کے لیے آتے تو تھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کھڑے ہوتے تھے لیکن نہایت کسل کے ساتھ، طبیعت میں ان کے کوئی اس کی طرف رجحان نہیں. وہ بات کیسے میسر ہو جائے گی جو حضور نے فرمائی کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ. یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ اب وقت ہو گیا اذان دو، حضور فرماتے تھے ارحنا، اے بلال ہماری راحت کا سامان کرو. یہ نماز جو ہے یہ ہمارے لیے ہماری راحت کا سامان، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ معاملہ انہیں تو حاصل نہیں ہو سکتا، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ کھڑے تو ہوتے ہیں. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بھی نمازی ہیں. اب اگر فرض کیجئے وہ نظام واقعی ویسا ہی بن گیا کہ ہمارے ہاں انتخاب میں کھڑے ہونے کے لیے ناظم صلات سے اگر سرٹیفکیٹ لینا پڑا تو بڑے بڑے جغادری جو ہے وہ اب نمازیں پڑھیں گے اور آ کر پہلی صف کے اندر بیٹھیں گے، جنہوں نے ساری عمر جو ہے وہ مسجد کی شکل نہ دیکھی ہو وہ پہلی زمین بیٹھے تھے، لیکن سرٹیفکیٹ لینا ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ تو آپ الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے. فرض کیجئے ایسا ہو جائے، مجھے معلوم نہیں کہ ایسا ہوگا یا نہیں، لیکن میں نے تو آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہی ہے. یراؤون الناس، انہیں دکھانا پڑتا ہے اپنے آپ کو کہ ہم نمازی ہیں. فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ اصل میں نماز تو پوری پڑھ لی انہوں نے، اور پڑھی بھی محمد رسول اللہ کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ کیجئے امام کون؟ امام مسجد نبوی محمد الرسول اللہ. پڑھنے والا عبداللہ ابن ابی ہے، وہ تو جیسے منافق پہلے تھا ویسے منافق بعد میں رہا. نماز کی کوئی برکت اسے تو حاصل نہ ہوئی، اور نماز بھی کس کی؟ امامت کی، حضور کی. فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر نہیں کرتے اللہ کا. یہ اس نماز کے اندر کھڑے ہو کر اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، یہ شکل تو انہیں حاصل ہو گئی، لیکن وہ ذکر جو اصل اس کی غائب تھی، اس کا مقصد تھا، وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، شاید کہیں غیر ارادی طور پر کسی وقت کوئی دھیان آ گیا. اس لیے کہ یہ جان لیجئے منافقین کے ذکر میں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر وہ مختلف درجے وار ان کا ذکر کیا گیا ہے. آخری کنڈمنیشن جو ان کی ہوئی ہے وہ آپ کو سورہ توبہ میں اور سورہ منافقون میں ملے گی، ورنہ اس سے پہلے یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریکلیم کرنے کی کوشش نظر آتی ہے کہ ذرا کوئی نرم رویہ اختیار کریں، شاید ان کے اندر کسی کے اندر اصلاح پذیری کا کوئی مادہ ہو تو وہ اصلاح کر لے، اپنی ٹھیک راستے پر آ جائے. وہ آیات جو ہیں وہ سورہ منافقون میں ہیں اور سورہ توبہ میں ہیں، جن میں فرمایا گیا کہ اے نبی آپ خواہ ان کے لیے کتنا ہی استغفار کریں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار فرمائیں گے تب بھی ہم انہیں معاف نہیں کریں گے. تو یہ ہے وہ آخری کنڈمنیشن. باقی جہاں تک یہ درمیانی صورتیں ہیں ان میں اللہ قلیلہ یہاں آ گیا ہے، شاید کبھی ان میں سے کسی کو شاید ذکر کی حلاوت بھی حاصل ہو جاتی ہو، لیکن یہ الا قلیلا، یہ شاذ کے درجے میں ہے نہ ہونے کے حکم میں. تو یہ ہے نماز کی اصل حقیقت، اقیم الصلاۃ لذکری. میں نے آج جس آیت کو عنوان بنایا تھا اپنی گفتگو کا، اس میں دیکھیے یہی ترتیب ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، نمبر ایک ذکر اول تو ہے یہ، ذکر مجسم ہے قرآن. جتنی بھی اس کے ساتھ تمہاری ذہنی اور قلبی وابستگی ہوتی چلی جائے، یہ ہے اولین ذکر. نمبر دو نماز، واقیم الصلاح. اس میں یہ ہے کہ نماز پنجگانہ، پھر یہ کہ رات کی نماز. اس نماز میں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس ذکر کے دو چیزیں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں. یہ دو اب اصطلاحات مجھے آپ کو جدید اصطلاحات کے حوالے سے بات سمجھانی ہوگی، کہ ایک ذکر جسے میں نے پچھلی مرتبہ صرف تذکرہ کیا تھا کہ آئندہ مرتبہ مجھے یہ باتیں بیان کرنی ہیں. ایک ذکر کو میں کہوں گا ذکر فاعلی اور ایک ہے ذکر انفعالی. لیکن یہ الفاظ میں نے اس دفعہ بھی کہا تھا کہ بڑے ثقیل ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر میں اسی کو انگریزی کے الفاظ میں ادا کروں، ایک پیسیو ذکر ہے اور ایک ایکٹیو ذکر ہے. اب اس کا فرق سمجھ میں آ جائے گا وہ کیا ہے. ایکٹیو ذکر یہ ہے کہ جبکہ انسان اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، یہ مخاطبہ مکالمہ. پیسیو ذکر یہ ہے کہ خطاب نہیں ہے، وہ تو گردن ڈالے ہوئے اللہ اللہ اللہ، ایک کلمہ ہے جس کی آپ تکرار کر رہے ہیں. سبحان اللہ ایک کلمہ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن آپ اس کلمے کو دہرا رہے ہیں، اس میں اللہ سے خطاب نہیں ہوا. یہ ایک غیابی ذکر کہہ لیں، انفعالی ذکر کہہ لیں، پیسیو ذکر کہہ لیں، ذکر تو ہے لیکن اس میں خطاب نہیں ہے. اس کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، ان کا جو لیکچرز ہیں خطبات، اس میں میننگ آف پریئر ان اسلام، بہت پیارا خطبہ ہے وہ، کہ یہ جو دعا ہے. اب ذرا یہاں پہ حضور کی وہ احادیث یاد کیجئے کہ حضور فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. اصل عبادت کا جوہر تو دعا ہے. دعا میں اصل میں کیا ہے؟ دعا اور ذکر میں فرق کیا ہے؟ ذکر جسے آپ ذکر سمجھتے ہیں وہ ذکر غیابی ذکر ہے، اور دعا میں خطاب ہے اے اللہ. اب یہی یہ جب آپ خطاب، اقبال نے اس کو کہا ہے کہ دی فائنائٹ ایگو اینڈ دی انفائنائٹ ایگو، ایک وہ انا کبیر ہے، دی بگ آئی ایم. یہ الفاظ علامہ اقبال کے ہیں. اللہ جب کہتا ہے یہ میں ہوں، تو یہ میں جو ہے اللہ کی، یہ اس کی انا، انا کبیر، یہ انا لا محدود ہے، یہ وہ انا ہے کہ جس کے لیے کوئی حدود نہیں ہے، انا مطلق، انا محدود، دی ایبسولیوٹ ایگو. اور ایک ہماری انا ہے چھوٹی سی، محدود، نہ ہونے کے برابر. اللہ کی انا کے مقابلے میں ہمارا وہ وجود، ہماری وہ ہستی نہ ہونے کے درجے میں، لیکن ہے انا. میں کہتا ہوں میں، وہ بڑی میں اور یہ چھوٹی میں جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، یہ ہے اصل میں وہ ایکٹیو ذکر جس میں خطاب ہوتا ہے. یہ انا کبیر یا وہ جو انا مطلق ہے، اس کے لیے ہمیشہ میرے سامنے سورہ طہ کے الفاظ آ جاتے ہیں. غالباً اس قدر پر جلال اور پر شوکت انداز میں اللہ نے اپنی اس انا کا ذکر نہیں کیا کہیں اور قرآن میں، جہاں تک میرا اندازہ ہے. واللہ عالم. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی ہوں وہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے میں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انا کا لفظ آگے پیچھے، شروع میں بھی بعد میں بھی، پھر اننی تیسری مرتبہ، پھر اس کی تکرار، نی کے اندر بھی وہ ضمیر واحد ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری بندگی کرو. وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اینڈ اسٹیبلش دس پریئر فار می. اب یہ پریئر کا مفہوم ہے جو اقبال نے وہاں بیان کیا ہے، کہ پریئر میں اور اس پیسیو ذکر میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہی آپ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کو کہتے ہیں مواجہہ. جب دو چہرے ایک دوسرے کے سامنے آئے، یہ مواجہہ ہے، ٹو فیس ایچ ادر، اس وقت ہم کہتے ہیں میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اللہ کی طرف. ویسے قرآن مجید میں یہی لفظ آیا ہے جب قبلے کی بحث ہوئی ہے، اینما تولوا فثم وجه الله، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ ہی کا رخ ہے. وجہ کا لفظ آتا عربی میں چہرے کے لیے. تو انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض. اب یہ شعوری فیصلہ ہے انسان کا, اس وقت میں ہر طرف سے یکسو ہو کر سب سے اپنا تعلق منقطع کر کے اب دائیں بائیں مجھے نہیں دیکھنا ہے, یمین و یسار سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی, کوئی آئے گا تو اس سے گفتگو نہیں کروں گا, کوئی سلام کرے گا تو اس کو جواب تک نہیں دوں گا. کیوں؟ کہ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا, اور میں یکسو ہو کر اب اسی کی طرف متوجہ ہوں, اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں. اب یہاں سے تو نماز کا آغاز ہے, اور اس نماز کا جزو لازم ہے سورہ فاتحہ, جس سے زیادہ جامع دعا کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ عجیب دعا ہے کہ شروع اس کا ہوتا ہے اس پیسو ذکر سے. اللہ کی حمد و ثنا جو وہاں ہوئی ہے وہ ایکٹیولی نہیں ہوئی ہے, پیسولی ہوئی ہے. وہ کلمہ کلام خبریہ ہے, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ابھی خطاب نہیں آیا, غیاب سے رفتہ رفتہ خطاب کی طرف بات آتی ہے جب بالکل آپ درمیانی مرکزی آیت پر پہنچے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب وہ انا صغیر جو ہے وہ انا کبیر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, اور یہ مواجہہ, یہ مخاطبہ, یہ گفتگو, پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, یہ ہے نماز کی اصل خوبی. تو ذکر کی جامع ترین شکل جو ہے وہ نماز ہے. میں نے وہ کہا تھا قرآن تو مجسم ذکر ہے, ہم تن ذکر ہے, اثرتا پا ذکر ہے, سب سے بڑا ذکر ہے, لیکن جامع ترین شکل ذکر کے لیے, ذرائع ذکر میں سے جامع ترین ذکر کا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے. اس لیے کہ اس میں اب یہ جو ہے انا صغیر انا کبیر کے سامنے آتی ہے, مخاطبہ ہوتا ہے. اسی لیے تو فرمایا حضور نے جسے نماز کی یہ حقیقت کبھی میسر آ جائے وہ در حقیقت ایک درجے میں معراج حاصل کر لیتا ہے. الصلاۃ معراج المومنین, یہ اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے میں ہے. جو مخاطبہ اور مکالمہ محمد رسول اللہ کو وہاں ہوا تھا سدرۃ المنتہا پر, وہ یہاں ایک اللہ کا ایک بندہ جو ہے اپنی اپنی وہ ہے سطح ہے, لیکن وہ کیفیت اگر کسی درجے میں بھی لاکھویں درجے میں بھی اگر اس کیفیت کی کوئی رمق جو ہے ہمیں حاصل ہو گئی تو ہماری معراج تو یہی ہے. الصلاۃ معراج المومنین, نماز اہل ایمان کے لیے بمنزلہ معراج ہے. تو یہ ہے دوسرا, میں ترتیب میں جب رکھوں گا تو قرآن کے بعد, لیکن یہ کہ یہ در حقیقت جامع ترین ہو جاتا ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ اس میں پیسو ذکر بھی ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر جو ہے اس میں خطاب نہیں ہے, یہ ساری ہر حرکت کے ساتھ اللہ اکبر آپ کہہ رہے ہیں. پھر یہ کہ سورہ فاتحہ کا میں نے تجزیہ کیا, شروع میں وہ غیاب کے انداز میں بات شروع ہو رہی ہے, تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جب آتی یاک نعبد و یاک نستعین تو خطاب ہے. پھر اس میں ایک اور چیز ہے اس کو ایڈ کیجئے, اس کے لیے پھر اصطلاح ہوگی ذکر قولی اور ذکر عملی. یہ پریکٹیکل ذکر ہے جو ہم کر رہے ہیں جب ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, یہ ہمارا وجود جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. اس جھکاؤ کی وہ آخری حد ہے کہ جب ہم سجدے میں گئے, تو یہ در حقیقت ایک عملی ذکر بھی ساتھ کے ساتھ اس میں شامل کر دیا گیا. نہ صرف وہ خطاب کا معاملہ ہے بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک عمل ہے کہ جیسی آپ کی کیفیت ہو اللہ کے سامنے فروتنی کے انداز میں پہلے تو کھڑے ہوئے. یہ قنوت جو ہے یہ بھی در حقیقت ایک طرح کا اظہار عز و تذلل ہے. پھر اس کے بعد آپ رکوع میں آئے, یہ جذبہ بڑھ رہا ہے, رفتہ رفتہ اپنی ارتقاء کی اس انتہا کو پہنچتا ہے کہ آپ سر بسجود ہو گئے. اور حضور فرماتے ہیں یہاں اس مرحلے پر بڑا پیارا ہے آپ کا یہ فرمان کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کیا کرو کہ تم نے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے. اب یہ احساس اگر کسی کو حاصل ہو جائے اس کی کیفیت جو ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے. یہ ہے تیسرا ایلیمنٹ کہ جو نماز میں ذکر کا شامل کیا گیا, کہ ذکر صرف قولی نہیں بلکہ ذکر حالی, ذکر عملی جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا گیا. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ جامع ترین ذریعہ ذکر نماز ہے. تیسرے نمبر پر اب یہ ہے ادعیہ معصورہ اور اذکار مسنونہ, ان تینوں دونوں کو بریکٹ کر لیجئے, جو حضور سے ثابت ہو جائے. جیسے کہ یہ نماز کے بعد یہ 33 اور 34 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یہ ایک ذکر ہے جو حضور سے ثابت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے تلقین فرمایا. تو جو چیزیں ثابت حضور سے ہو جائیں گی ان کی نورانیت جو ہے یقیناً دو عطشہ ہوگی. جیسے حضور کی وہ آخری حدیث جو ہے جس پر ختم ہوتی ہے بخاری, کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تو جو چیزیں حضور سے ثابت ہیں اذکار مسنونہ، ان کا اس طریقے پر اہتمام کرنا، یہ وہ تیسرے نمبر پر. اسی میں ایڈ کیجئے اور اپنی وسعت کے اعتبار سے وہ اہم تر ہے، اور وہ ہے اذیہ ماسورہ. زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے حضور سے کوئی دعا منقول ہے. حضور سوتے تھے تو یہ آپ پوسچر لیتے تھے، داہنی کروٹ لیتے، داہنا ہاتھ جو ہے اپنے داہنے گال کے نیچے رکھا اور رخ جو ہے کعبے کی طرف. یہ پوسچر کوئی شخص لیتا ہے سوتے ہوئے. پھر یہ کہ اس وقت دعا مانگتا ہے، بسم کا موت و یا حیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے. اب یہ جو نیند جو ہے یہ بھی موت کی بہن ہے، اور اسی طریقے سے میں دوبارہ جو اٹھوں گا تو یہ گویا کہ زندہ ہونا ہوگا. تو جو بھی دعائیں حضور سے منقول ہیں، صبح آنکھ کھلتے ہی اگر زبان پر وہ آ جائے الحمدللہ الذی احیانی بعدما ماتنی والیہ النشور، کھڑے ہوئے بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکل رہے ہیں تو دعا ہے غفرانک یا الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اذیت بس چیزوں کو مجھ سے دور کر دیا. یہ فضلات جسم میں رہ جائے تو یہ سو طرح کے فساد پیدا کرتے ہیں، اور اگر یہ فضلات خارج ہو گئے بر وقت تو ایک انشراح حاصل ہوا، اندرونی طور پر ایک سکون، ایک اطمینان کی کیفیت تاری ہوتی ہے. اس پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں. وضو کے لیے بیٹھے تو دعا ہے، فارغ ہوئے تو دعا ہے، بلکہ بعض دعائیں جو ہیں وہ تو مختلف افعال جو ہیں وضو کے اس کے ساتھ بھی ہیں. پھر آپ مسجد کے لیے گھر سے نکلنے لگے دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے دعا ہے، مسجد میں تو جو وقت گزرے گا گزرے گا ہی دعا میں ذکر میں، نکل رہے تو دعا ہے، پھر گھر میں داخل ہو رہے تو دعا ہے. زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ تعلق زن و شو، اس سے پہلے بھی دعا ہے. یہ ہے اس دعا کی وسعت کہ زندگی کا کوئی کام نہیں، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اسپیشل پوسچر آپ کو نہیں لینا پڑا کہ اس طرح بیٹھو بیٹھ کے یوں کرو اس طریقے سے، بلکہ یہ کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، سواری پر آپ سوار ہو رہے ہیں پہلے دایاں پاؤں رکھیے، اگرچہ کاروں میں آج کل بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ، اس لیے کہ وہ تو آدمی کو جس حساب سے وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے یا رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے اس کے حساب سے پاؤں لے جانا پڑتا ہے، لیکن بہرحال جہاں بھی ممکن ہو انسان کوشش کرے کہ داہنا پاؤں جو ہے پہلے جائے بایاں بعد میں جائے، اترتے ہوئے اس کے برعکس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا مانگ رہے ہیں. تو کوئی ایڈیشنل ٹائم آپ کا نہیں لگا، کوئی ایڈیشنل انرجی آپ کے صرف نہیں ہوئی. یہ کس انتہائی فطری ہے دعا کا یہ جو نظام ہے جو حضور نے اس طریقے سے اس کو پھیلا دیا ہے، وسعت دی ہے، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، بلکہ اس میں اضافہ کیجئے چلتے پھرتے ہوئے بھی انسان اللہ کی یاد کرے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور اس میں یہ کہا کرتا ہوں اس میں دو نسبتیں شامل ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کو یاد کر لیا، اور دوسرے یہ کہ وہ یاد کیا ان الفاظ سے جو محمد الرسول اللہ کے اختیار کرتا. تو اس میں نسبت اللہ کے ساتھ بھی بنی اور رسول کے ساتھ بھی بنی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ادعیہ ماسورہ، وہ دعائیں جو حضور سے منقول. اگر ہم کوئی اور دعا تجویز کر لیں گے تو دعا کا فائدہ تو حاصل ہو جائے گا، ذکر اللہ تو حاصل ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ جو اس کی نورانیت ہے، وہ نسبت محمدی کی وجہ سے جو اس میں اضافی نورانیت پیدا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے محروم رہ جائیں گے. تو وہی الفاظ ہو، بدقسمتی سے اس کی طرف ہمارے ہاں کوئی دھیان نہیں، حالانکہ اس سے اصل میں وہ کیفیت حاصل ہوتی جو پنجابی میں آ کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یارول، اور زبان جو ہے رب اللسان، دل اللہ کی طرف ہے، زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہے، اور کام آدمی کر رہا ہے. اسی کے لیے وہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نقشہ کھینچا علامہ اقبال نے کہ آسیہ گرداں لب قرآن سرا، اور یہ نقشہ جو ہے یہ میں نے اپنے بچپن میں بڑی بوڑھیوں کو دیکھا ہے اس حالت کے اندر، چکی پیستی تھیں خواتین، گھر میں انہی کا پیسا ہوا آٹا جو ہے وہ گھر میں کھایا جاتا تھا، اسی سے وہ روٹیاں پکتی تھیں، اور اس وقت جب کوئی عورت جو ہے بیٹھ کر چکی پیس رہی ہوتی تھی، قرآن اسے یاد ہے، وہ پڑھ رہی ہے، بچہ گود میں ہے وہ دودھ بھی پی رہا ہے، اور وہ بچہ کے جو اس حال میں دودھ پی رہا ہے جبکہ ماں جو ہے قرآن پڑھ رہی ہے کہ آسیہ گرداؤں لب قرآن سرا، ایک طرف وہ چکی پیس رہی ہے اور دوسری طرف اس کی زبان پر قرآن جاری ہے، اس بچے میں جو جذبات جا رہے ہیں اس کا کوئی تصور آپ کر سکتے؟ اس دودھ کے ایک ایک رمق کے ساتھ جو جذبات اس کے اندر جا رہے ہیں اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ ہے اصل میں ذکر, وہ جو اب یہ ذکر دائمی بن جائے گا, اس ذکر کے لیے کوئی وقت ہے ہی نہیں. یہ ذکر جو ہے ہمیشہ, اس کو دوا میں ذکر جس سے کہا جاتا ہے وہ ذکر ہے کہ جو ان دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے. چوتھے نمبر پر میں عرض کروں گا, وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ جو ہمارے ہاں تصور بن گیا ہے وہ اصل میں اس چوتھے نمبر پر آتا ہے. اس میں بھی جو میرا گمان ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں اس وقت, ذرا وقت تھوڑا سا زیادہ تو لگ رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس کو ختم کروں تاکہ یہ بحث پھر اب دوبارہ مجھے اگلی مرتبہ نہ چھیڑنی پڑے, اور اگلی مرتبہ پھر ہم سیدھے جو ہے بیعت کے موضوع پر گفتگو کریں گے. وہ یہ بات ہے کہ میرے نزدیک چوتھے نمبر پر جو صوفیہ سے اذکار معصور ہے ان سے منقول کا لفظ صحیح ہے, ان کی اصل حکمت کیا تھی میرے نزدیک وہ یہ تھی کہ دیکھیے جس طریقے سے کوئی حکیم کسی مریض کی کیفیت کے مطابق نسخہ تجویز کرتا ہے, اسی طریقے سے انہوں نے اپنے ادوار میں اپنے زمانوں میں جن چیزوں کو دیکھا کہ زیادہ غلبہ کر رہی ہیں لوگوں پر, اور مختلف جو انڈیویجولز وہ چونکہ نہایت حاضر طبیب تھے, اصل میں روحانی طبیب تھے ہمارے یہ حضرات, لہذا وہ دیکھتے تھے فرض کیجئے کسی شخص کے اندر جو ہے بزدلی کا مادہ زیادہ ہے, اس کو کوئی ایسا ذکر تجویز کیا جائے جس سے اس کے اس مرض کا ازالہ ہو جائے. کسی شخص میں فرض کیجئے کہ بخل کا مادہ زیادہ ہے, اس کو اس آیت کے پڑھنے کا, ورد کرنے کا, مراقبہ کرنے کا جو ہے اس کو تلقین کی جائے کہ جس سے اس کے اندر سے وہ بزدلی ختم ہو جائے, انفاق کا جذبہ پیدا ہو جائے. مختلف جو ہے انڈیویجول جو بیماریاں اور عوارض تھے, اور یہ مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں جو چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں, ان دو کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے تجویز کیے کہ اس طریقے سے کرو, اس نہج پر کرو, یہ پڑھا کرو, یہ نظام بناؤ. یہ میرے نزدیک انڈیویجول پرسکرپشن تھی, یا یہ کہ ایک زمانے میں ایسا بھی ہوتا ہے کسی زمانے میں کسی خاص مرض کا بہت زیادہ رواج ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی اگر علاج ہے, اس کا کوئی مداوا ہے تو اس کو عام سطح پر لوگوں کو پرسکرائب کیا جائے. اس کی ایک مثال ہے دلچسپی کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دہلی میں آپ کو معلوم ہے کہ دہلی شہر جمنا کے کنارے تھا, جو جمنا اس کے مشرق میں ہے. اس کے بعد جب نہر جمن غربی نکلی وہ خود دریا کے مانند, وہ دہلی کے اب وہ ویسٹ میں سے جا رہی تھی تو دہلی جزیرہ بن گیا تھا تقریباً, اور ڈیمپنس انتہا کو پہنچ گئی تھی, انتہا درجے میں وہاں پر یہ سیلن اور اس کی وجہ سے بیماریاں, اور بیماریاں کیا, یہ گلے کی بیماری ہے, زکام ہے, چھینکیں آ رہی ہیں, اس قسم کا مرض بہت عام ہو گیا. اس وقت اطبا نے بیٹھ کر وہاں کچھ چیزیں تجویز کی تھی جو بعد میں دہلی کے کلچر کا جز بن گئی, یہ ان کی تہذیب و ثقافت کا جز بن گئی. انیس میں سے مطلب ایک چیز یہ تھی کہ مرچیں زیادہ استعمال کرو. یہ جو وہاں پر نہاری اور نہاری میں سی سی کرتے ہوئے اور وہ نکل رہا ہے وہ سارا مواد جو ہے, وہ در حقیقت وہ تو ایک دوا کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ استعمال کرو. اور یہ وٹامن سی تو ہوتی ہے یہ ہری مرچوں کے اندر, یہ تو بعد میں معلوم ہوا, ان بیچاروں کو شاید معلوم بھی نہ ہو کہ وٹامن سی کس بلا کا نام ہے اور وہ اس میں کتنی کچھ مفید ہے. لیکن تجربے کی بنا پر انسان جانتا ہے. تو انہوں نے ایک تو مرچوں کا زیادہ استعمال, جو دلی والوں کی علامت بن گیا ہے, وہ ان کی تہذیب اور ثقافت کا ایک نشان بن گیا ہے. دوسرے انہوں نے یہ بھنے ہوئے بھاڑ کے چنے جو ہیں گرم گرم, دوسری پرسکرپشن یہ تھی. تیسرے پہر کا یہ ناشتہ بن گیا تھا دہلی کا, تیسرے پہر وہ ہر گھر کے اندر بڑے سے بڑے ملینئرز لکھپتی لوگ, لیکن وہ بھاڑ پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, گرم گرم چنے جو ہیں وہ کپڑے کے اندر ان کو رکھ کر اس سے یہ سکائی بھی کرتے تھے, یہ سارے سائنسز کے جو ایریاز ہیں, پھر ان کو سونگتے تھے ان کی سوندھی سوندھی خوشبو اور انہیں کھا لیتے تھے. یہ دوسری پرسکرپشن تھی, اور یہ دو چیزیں جو ہیں یہ وہاں کی تہذیب کا جز بن گئی. تو اس طریقے سے اصل میں صوفیہ نے اپنے اپنے زمانے میں یہ مزید طریقے جو ہیں وہ تجویز کیے, اور یہ در حقیقت انڈیویجول پرسکرپشن کے درجے میں تھے یا اپنے زمانے کے لیے خاص انہوں نے اس کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر کوئی چیز تجویز کی تھی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو تقلیدی مزاج بنتا ہے اب انہیں ایک تقدس کا درجہ حاصل ہو گیا ہے. اب جو ہے کوئی کسی سلسلے میں بیعت ہوگا تو بس اسی کا وہ پورا نصاب پہلے سے لکھا ہوا جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا, اس میں نہ کوئی انڈیویجول رعایت ہے نہ اس زمانے کا معاملہ ہے. اس زمانے میں تو ضرورت ہے نا کہ اس زمانے کا کوئی حاضر طبیب ہو اور وہ جانے کہ اس زمانے کا اصل مرض کون سا ہے, جس کے علاج کے لیے وہ ذکر تجویز کرے, ان آیات کو منتخب کرے کہ جن کا مراقبہ زیادہ آج کے انسان کو ضروری ہے. تو یہ اس کے اندر ایک اجتہاد کی ضرورت ہوگی, وہ اجتہاد کا دروازہ وہاں بند ہو چکا ہے. بہرحال چوتھے نمبر پر اگر اس ذکر کو آپ رکھیں تو مجھے ہرگز کوئی اعتراض نہیں، قطعاً اعتراض نہیں، لیکن اگر ترتیب بدل جائے اور اگر پہلی تین چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، رہی صرف یہ جائے اور اسی کا جب بھی لفظ ذکر بولا جائے تو فوراً یہی تصور سامنے آ جائے، یہ در حقیقت بہت بڑا مغالطہ، بلکہ میں تو اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، بہت بڑی گمراہی ہے، اور اس نے در حقیقت اس پورے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ جو اس نظام ذکر جو اللہ نے دیا اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا اور اسی کے ذریعے سے ان کی وہ تربیت کی کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ مرد میدان بنے اور باطل کو انہوں نے للکارا اور حق کے غلبے کے لیے تن من دھن انہوں نے لگا دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔